عوف بن مالک الاشجعی رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یقص الا امیر او مامور او مختار رواه ابو داود رواه ابو الدارمی عن عبر بن شعیب عن ابی عن جدی او فی روایت او مرعا بدلا او مختار. حضرت عوف بن مالک اشجعی سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت رسول اللہ نے فرمایا کہ نہ بیان کرے گا, یعنی لوگوں کو تقریریں کرنا, رہنمائی کرنا, کسی طرف ڈھالنا بنانا, کسی راستے پہ لوگوں کو چلانا. فرمایا یہ کام کرتے ہیں حاکم جو سربراہ ہوتے ہیں قوم کے, وہ کرتے ہیں, او مامورن یا جو ان کی طرف سے مقرر کر دیے جاتے ہیں, مامور کر دیے جاتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں آج بھی ہمارے سیاستدان ہماری رہنمائی کرتے ہیں, صحیح کرتے ہیں یا غلط کرتے ہیں یہ الگ بات ہے, لیکن لوگ اسی چال پہ چلتے ہیں نا جدھر رہنمائی کی جاتی ہے, یا وہ لوگ جنہیں وہ مقرر کر دیتے ہیں. او مختال, یا وہ بندہ پھر لوگوں کے آگے لگ جاتا ہے جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے, میں بہت عالم ہوں, میں بہت سمجھدار ہوں, میں سب سے بڑا ہوں, یا پھر وہ شیخی بگارنے لگ جاتا. تو آپ کا ارشاد عالی صحیح ہے, ہم دیکھ رہے ہیں کہ کتنے اہل علم ہیں ملک میں, ایسے ایسے بے نظیر لوگ آج بھی موجود ہیں جو متقدمین کی مثال ہیں. تو ان کے فتوے پہ عمل ہوتا ہے؟ کوئی نہیں. سیاستدان غلط فیصلہ بھی کر دیں سارے مان لیتے. بڑے بڑے علماء کی رائے کو نہیں پوچھتا, سوائے خوش نصیب بندوں کے جنہیں اللہ نے نصیب کر دی ہے, جو ان خرافات کو چھوڑ کر اہل اللہ کا دامن تھام لیتے ہیں, بڑے خوش نصیب لوگ ہیں. لیکن اکثریت, قوم کی اکثریت حکمرانوں کے پیچھے ہے. جیسا وہ حکمران جیسا لباس پہنے ساری قوم ویسا لباس پہن لیتی ہے, جیسا ٹیڑھا منہ کر کے وہ بات کرے ساری قوم ویسا منہ کر کے بات کرتی ہے, جیسی حرکات و سکنات ہوں ساری قوم پیچھے, یا پھر جو اس کی طرف سے مقرر کیے گئے ہوں لوگ ان کی بات مانتے ہیں, اور یا پھر جو خود کو بڑا متکبر سمجھتا ہو, نہ وہ حکمرانوں کی پرواہ کرے, نہ دین کی, نہ اللہ کی, نہ رسول کی, وہ اپنی بات اپنی شیخی بگاڑتا رہتا ہے, وہ باز نہیں آتا. یہ ابو داؤد اور دارمی نے روایت کی ہے. اور حضرت عمر بن شعیب نے اپنے والد ماجد اور انہوں نے اپنے والد دادا سے روایت میں مختال کی جگہ مران لکھ دیا ہے, کہ وہی مفہوم ایک ہی ہے, الفاظ بدل جاتے ہیں, دونوں ہم معنی لفظ ہیں. یا وہ بندہ جسے کسی کی پرواہ نہ ہو, خود کو عقل کل سمجھ, تو وہ شیخی بگاڑتا رہتا ہے, ایسا ہونا چاہیے, ایسا ہونا چاہیے. اگر لوگ ناراض نہ ہوں تو اس کا مفہوم یہ ہے جو ہمارے ٹی وی پہ دانشور بیٹھ کر روز فیصلے کر رہے ہوتے ہیں, یہ ہونا چاہیے, وہ ہونا چاہیے, وہ ہوتا کچھ بھی نہیں. وہ سمجھتے ہیں ہم اکلے کل ہیں, ایسا نہیں ہونا چاہیے. حالانکہ اسے کوئی گھاس نہیں ڈالتا, کوئی کسی کی صحت پہ فرق نہیں پڑتا, لیکن ساری رات سارا دن ٹی وی پہ بیٹھ کے قوم کی تقدیر کے فیصلے ہوتے رہتے ہیں اور اس پر کوئی اثر نہیں ہوتا. فرما یا اس طرح کے لوگ جو اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتے ہیں, بڑا دانشور سمجھتے ہیں, وہ شیخی بگاڑتے رہتے ہیں. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من افتا بغیر علم کان اسمه علی من افتاہ ومن اشکار علی اخیہ بامر یعلم ان الرشد فی غیری فقد خانہ, او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا جس نے بغیر علم کے فتویٰ دے دیا, فتویٰ دینے کا بڑا جرم اس کے ذمہ ہے. فتویٰ دینے کا حق اس کو ہے جس نے فتویٰ دینے کی حیثیت علمی طور پر حاصل کی ہے، ہر ایک کو نہیں. اور جس نے اپنے بھائی کو ایسے کام کا مشورہ دیا جس میں وہ جانتا ہے کہ اس کا نقصان ہوگا، اس نے خیانت کی، بد دیانتی کی، دھوکہ دیا، ظلم کیا، اپنے آپ کے ساتھ بھی، اپنے بھائی کے ساتھ. جب اسے پتا ہے کہ یہ کام کر کے اسے نقصان ہوگا تو کیوں اسے اس کا مشورہ، ایسا مشورہ نہ دیا جائے، یہ بہت بڑا جرم ہے. یہ دونوں باتیں عام ہیں. فتویٰ سے مراد فیصلہ ہوتی ہے. ایک اور بڑی عجیب بات ہے جو عامت الناس میں ہے، کوئی بیمار ہو جائے، جو بیمار کرسی کی لائے وہ ایک نسخہ بھی بتا دیں، یہ بھی فتویٰ ہے. وہ خواہ اسے کھا کر مرے یا جی، اس سے اسے غرض نہیں ہوتی. بھی تم نہ ڈاکٹر ہو، نہ تم حکیم ہو، نہ طبیب ہو، نہ مرض سمجھتے ہو، نہ علاج ہو، تو نسخہ کیوں بتا رہے بغیر جانے؟ اور یہ ہمارا رواج ہے، بیمار پرسی کے لیے آئیں گے، اور یہ فلاں بندہ بیمار ہوا تھا، اس نے یہ کھایا تھا، وہ ٹھیک ہے، تم بھی کھاؤ. یار خدا کا خوف کرو، پتہ نہیں اس کی بیماری کی وجہ کیا تھی، ریزن کیا تھا، اس شے کا اثر کیا ہے، اسے فائدہ دیا، اس کا کوئی بیماری کی وجہ اور ہو، اسے نقصان دے، پھر کون ذمہ دار؟ اسی طرح اہل علم جنہوں نے اتنا علم حاصل کیا ہے کہ وہ علمی مسائل کا فیصلہ دے، وہ فتویٰ دیں. ہر بندہ فتویٰ دینے لگ جائے تو یہ ظلم ہے، زیادتی ہے. اور پھر ایسا مشورہ دینا جان بوجھ کر، پتہ ہو کہ اس میں مارا جائے گا، یہ اس کے مال کا نقصان ہوگا، یہ اس کی بےزتی ہوگی، اسے بھڑکا کر آگے کر دینا، فرمایا یہ خیانت ہے، بد دیانتی ہے، ظلم ہے. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علم الفرائض والقرآن علم الناس فإنی مقبوض. سبحان اللہ. فرمایا لوگو قرآن کا علم سیکھو اور لوگوں کو سکھاؤ، اس لیے کہ مجھے تو اللہ کریم اپنے پاس بلا لیں گے، میں تو ہمیشہ نہیں رہوں گا، مجھ سے تو ہمیشہ اس طرح نہیں سیکھ سکوں. تو فرمایا بندہ ساری عمر دولت کمانے میں لگا رہتا ہے، کر کما 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 کر، یا لوگ کھا جاتے ہیں، یہ چھوڑ کے مر جاتے ہیں. آپ تو وہی دو چپاتیاں کھانی ہیں نا صبح شام جو نصیب میں ہیں. تو فرمایا ساری عمر اس طرح ضائع نہ کرو، دنیا کا کام کرو، حصول رزق کے لیے محنت کرنا عبادت ہے، رزق حلال کے لیے مشقت کرنا اللہ کا حکم ہے، رازق وہ ہے. اس لیے ناجائز ذرائع استعمال، جب ناجائز ذرائع استعمال کرتے ہو تو ربوبیت سے ایمان اٹھ گیا، پھر اللہ کو رب اور رازق نہیں مانتے، پھر اپنی ہمت سے کرنا ہے. لیکن زیادہ محنت قرآن سیکھنے اور اسے آگے پہنچانے میں کرو کہ میرے بعد یہ امت کی ذمہ داری ہے کہ قرآن کو زندہ رکھے. قرآن کو تو اللہ نے رکھنا ہے قیامت تک، اور قرآن کو بندوں کے سینوں میں، بندوں کی زبانوں پر، بندوں کے عمل میں ہی رکھے گا نا. ایسے بندے قیامت تک وہ رکھے گا جنہیں قرآن یاد بھی ہوگا، جو قرآن سمجھتے بھی ہوں گے، جو قرآن پر عمل بھی کریں گے، تب ہی قرآن کی حفاظت ہوگی. لیکن فرمایا تم ان میں شامل ہونے کی کوشش کرو. سیٹھ بن گئے، وزیر اعظم بن گئے، صدر بن گئے، جرنیل بن گئے، یہ ساری چیزیں قبر سے باہر ہی رہ جائیں گی، ذمہ داریاں اندر جائیں گی کہ اگر جج بنے تھے تو کیا انصاف کیا، جرنیل بنے تھے تو کیا حق ادا کیا، امیر ہو گئے تھے تو کیا انصاف کیا اور کیا عمل کیا. قرآن دنیا میں بھی تمہیں عزت دے گا اور قبر میں بھی ساتھ جائے گا. اور پھر لوگوں کو سکھاؤ، کیونکہ یہ عظیم منصب اب تمہیں اللہ نے میرے توفیل دے دیا، تو یہ قرآن سیکھو اور اسے آگے سکھاؤ. وعن ابی درداء رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فشخص ببصره إلى السماء ثم قال هذا عوام يقتصر فيه العلم من الناس حتى يقدر منه على شيء. علیکم وسلم نے نگاہ مبارک آسمانوں کی طرف اٹھائی اور فرمایا ایسا وقت آ رہا ہے, ایسا وقت آ گیا ہے کہ علم لوگوں کے درمیان سے اٹھا لیا جائے گا, پھر انہیں کوئی کچھ نہیں ملے گا نئی چیز. مفہوم ارشاد باری کا یہ تھا کہ یہ میری ذات مصدر علم ہے, جتنا حاصل کرنا ہے میری ذات سے کر لو, جب مجھے اللہ کریم بلا لیں گے تو تمہارے پاس علم کا کوئی دوسرا ذریعہ باقی نہیں رہے گا. اور الحمدللہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے حضور کے ارشاد کا حق ادا کیا. مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے, بڑی دفعہ میں سوچتا ہوں, بڑے سوال پیدا ہوتے ہیں اس راہ میں. عجیب بات یہ ہے کہ جو سوال آتے ہیں اس کا جواب صحابہ نے پہلے لے رکھا. کیسے عجیب لوگ تھے کہ جو ادب انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا وہ مثالی ہے, جتنا احترام انہوں نے, جتنی محبت انہیں تھی وہ مثالی ہے. اس کے باوجود اس ارشاد کی تعمیل انہوں نے ایسی کی کوئی قیامت تک سوال پیدا, جو سوال پیدا ہوتا ہے صحابہ نے پہلے حضور سے پوچھ رکھا ہوتا ہے, ہمارے متقدمین سے اس کا جواب مل جاتا ہے کہ فلاں نے فلاں وقت حضور سے یہ پوچھا تھا صلی اللہ علیہ وسلم اور رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین. اللہ پاک ان کے درجات اور بلند فرمائے. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فی روایت یوشک ان یضرب الناس اکباد الابل یضربون العلم فلا یجدون احدا اعلم من العالم مدینہ, رواہ الترمذی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ سواریوں کو تھکا دیں گے. اس وقت تو بڑی سواری اونٹ تھا, فرمایا اونٹوں کے جگر جلا دیں گے, جیسے آج گاڑی ہے تو گاڑی کا انجن بھگا بھگا کر بٹھا دیں گے, یا ہوائی جہاز کو بھگا بھگا کر اڑنے کے قابل نہیں چھوڑیں گے علم کی تلاش میں. ایسا زمانہ آئے گا کہ لوگ بھاگیں گے علم کی تلاش میں اور دنیا میں کہیں نہیں ملے گا سوائے اس کے کہ وہ مدینہ منورہ رجوع کریں, تو وہاں میرے علوم کا خزانہ کبھی ختم نہیں ہوگا. مدینہ منورہ اور مکہ مکرمہ وہ مقدس شہر ہیں جہاں حضور کی دی ہوئی خبر صدق کے مطابق دجال بھی داخل نہیں ہو سکے. دجال پوری دنیا پہ پھرے گا نا, مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں داخل نہیں ہو سکتا, حفاظت کے لیے فرشتے معمور ہوں گے. تو فرمایا جب دنیا میں علم ناپید ہو جائے گا, لوگ تلاش کے لیے تھک جائیں گے, اس وقت بھی میرے شہر میں حرم پاک میں علم موجود ہوگا. ہماری بدنصیبی یہ ہے کہ آج ہم کہتے ہیں معاذ اللہ کہ سارے گمراہ مدینہ اور مکہ میں ہیں, ان کے ساتھ نماز ہی نہیں پڑھنی چاہیے. بھی تفاوت کو جاس صاحب کتنے فاصلے پڑ گئے حق میں اور ہم میں, کہاں حقائق تھے ہم کہاں پہنچ گئے. ایک پیر صاحب کا میں نے سنا, اس پہ آ رہا تھا یہ جو انٹرنیٹ پہ ہے, ایک مرید نے سوال کیا کہ جا تو رہا ہوں حج پر, مجھے تو وہ تسبیحات یاد نہیں جو طواف میں پڑھی جاتی ہیں. اب طواف کی تسبیحات یاد کرنا اچھی بات ہے, مسنون ہے, فرض نہیں ہے. درود شریف پڑھو، اللہ اللہ کرتے رہو، الحمدللہ اندر پڑھتے رہو، سبحان اللہ پڑھتے رہو، اللہ کی یاد میں مصروف رہنا مطلوب ہے. آتی ہوں بہت اچھی بات ہے، نہ آتی ہوں. پیر صاحب نے فرمایا طواف کے دوران ان سعودیوں کو گالیاں دیتے رہنا. حضرت بیت اللہ میں حج کے لیے جا رہا تو آپ کے دوران گالیاں، نے فرمایا ان کو گالیاں دینا اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے. نبی کریم کیا فرما رہے، یہ ہمارے پیر ہمیں کہاں لے جا رہے ہیں. اور اس زمانے کے لوگ کہا کرتے تھے، امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ مدینہ منورہ میں انہوں نے عمر بسر کی، روح زمین پر اپنی مثال اپنے عہد میں آپ تھے. شہر سے باہر نہیں جاتے تھے. کسی نے کی کہ امام آپ کو روح زمین پر آپ کے علم کی لوگوں کو ضرورت ہے، آپ مدینہ منورہ سے باہر نہیں جاتے. کہتے حج فرض ہو گیا تھا، حج کے لیے مکہ مکرمہ گیا ہوں، حج کر کے آ گیا ہوں، اب نہیں جاؤں گا. کیوں؟ فرماتے تھے میں یہاں مرنا چاہتا ہوں. کیا خبر کہاں موت آ جائے، میں مدینہ چھوڑ کے نہیں جاؤں گا. میں آج بھی جنت البقیع میں آ رہا ہوں، فرما ہے. دوسرے حد کے لوگ کہتے تھے کہ اس حدیث سے مراد امام مالک ہیں، لیکن یہ حدیث ایک وقت ایک فرد کے لیے نہیں ہے، یہ ہمیشہ کے لیے امت کی رہنمائی ہے کہ جب کہیں بھی علم حق نہ ملے تو مدینہ منورہ کے علماء سے مل جائے. وَأَنْهُ قَالَ فِي مَا أَعْلَمُ وَالرَّسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَبْعَثُ بِهَذِهِ الْأُمَّةِ عَلَىٰ رَأْسِ كُلِّ مِئَةِ سَنَةٍ مِنْ يَجِدْ لَهَا دِينَهَا. اور اسی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا جو میں جانتا ہوں رسول اللہ نے فرمایا کہ اللہ عزوجل اس امت کے لیے ہر 100 برس بعد ایک آدمی بھیجتا ہے جو اس کا دین تازہ کرتا ہو. اسے انہوں نے مجدد کا لفظ استعمال کیا، تجدد الدین یتجدد لہا، اسی سے مجدد کہتے ہیں کہ ہر صدی کے آخر پہ مجدد ہوتا ہے. اب اس پہ علماء نے بہت تشریحات کی ہیں کہ وہ ایک فرد ہوتا ہے، کوئی اللہ کا بندہ کامل ولی جو بہت سے لوگوں کی تربیت کر کے انہیں راہ راست پہ لاتا ہے، دین کو پھر زندہ کر دیتا ہے، کوئی عالم ربانی جو علم دین کو بہت پھیلاتا ہے. لیکن حضرت رحمۃ اللہ علیہ بھی یہ فرماتے تھے، اور اکثریت علماء کی بھی اس بات پہ، دوسرے علماء کی بھی متفق ہے، کہ یہ مجدد ایک فرد نہیں ہوتا، ایک جماعت ہوتی ہے جو ان ارشادات عالی پہ متفق ہوتی ہے جو خالص ارشادات نبوی ہوتے ہیں. قرآن کا مفہوم خود اخذ کرتی ہے، اس پہ عمل کرتی ہے، دوسروں کو سکھاتی ہے، اور دین میں یوں تجدید ہو جاتی ہے، تازگی آ جاتی ہے. ہر صدی کے سرے پر اللہ کریم تجدید دین کا ایک اتمام فرماتے ہیں، اور وہ خوش قسمت ایک جماعت، ہر جماعت کسی فرد کے ساتھ ہی ہوتی ہے. جماعت بھی تو اکیلے خود بخود نہیں بن جاتی، کوئی بناتا ہے، کوئی اس کا سربراہ ہوتا ہے، کوئی سکھاتا ہے، کوئی رہنمائی کرتا ہے. تو فرمایا کہ ہر صدی پہ یہ انقلاب اللہ کریم لاتے ہیں اور دین کو قائم رکھتے ہیں. وعن ابراہیم ابن عبد الرحمن العزری قال قال رسول اللہ وسلم یعمل هذا العلم من كل خلف نذوله ينفون عنه تحریف الغالین وانتخال للمبتلین وتعویل الجاہلین رواہ البیکی. حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبد الرحمن عزری سے روایت، رسول نے فرمایا اس علم کو ہر جماعت آئندہ نیک لوگ لیں گے جو اس علم کی حد سے بڑھ جانے والوں کا تغیر دور کریں گے. یعنی علم دین اللہ کی امانت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے پہنچائی، اور اللہ کے نیک بندے خلوص والے مخلص لوگ اسے حاصل کریں گے. اور پھر دوسروں کو جو دین کے معاملے میں پریشان ہوں گے, کسی نے انہیں کچھ بتایا, کسی نے کچھ بتایا, وہ حیران ہیں کدھر جائیں, کیا کریں, کیا نیکی ہے, کیا ثواب ہے, کیا گناہ ہے, کیا کرنا, ان کا تغیر دور کریں گے, ان کی رہنمائی کریں گے. اور باطل والوں کے جھوٹ اور جاہلوں کی تعویل کا رد کریں گے. بے دینوں نے, باطل فرقوں نے جو جھوٹ کے تومار باندھ رکھے ہوں گے, بے دین لوگوں نے دنیا کے مقاصد حاصل کرنے کے لیے غلط تعویلیں گھڑ رکھی ہوں گی, وہ اللہ کے بندے ان چیزوں کو رد کریں گے, ان کی تردید کریں گے اور لوگوں کو راہ راست کی طرف رہنمائی کریں گے. تیسری فصل شروع ہوتی ہے ان الحسن رضی اللہ تعالی مرسلا قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من جاء الموت ويطلب العلم ليحيى به الاسلام فبينه وبين النبيين درجه واحده في الجنه او كما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے مرسلا روایت ہے. حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی عمر اس وقت کم تھی وصال نبوی کے وقت, تو انہوں نے کسی صحابی سے مرسل, وہ روایت ہوتی ہے جو براہ راست نبی کریم سے راوی نے نہیں سنی, دوسرے کسی راوی سے سن کر اپنی طرف سے بیان کر رہا ہے. تو حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے فرمایا, حضور فرماتے ہیں جس شخص کو موت اس حال میں آئی کہ وہ علم تلاش کر رہا ہے اس غرض سے کہ اس سے دین کی خدمت کرے, اسلام کو زندہ کرے, لوگوں کو حق بتائے, اور اسی تلاش میں وہ حاصل نہیں کر سکا, موت آ گئی, پڑھ رہا تھا, سیکھ رہا تھا, مشقت کر رہا تھا, محنت کر رہا تھا, موت نے آ لیا, فرمایا اس کو بھی اتنا درجہ جنت میں ملے گا کہ اس کے اوپر صرف انبیاء کا درجہ ہو. پھر کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اس مقصد کو پا لیتے ہیں, علوم مکمل کر لیتے ہیں, مقامات حاصل کر, پھر لوگوں کو وہ علوم اور مقامات و کیفیات تقسیم بھی کرتے ہیں. بہت بڑا انعام ہے اللہ کریم کا. اللہ, عنہ مرسلا قال سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الرجلین کانا فی بنی اسرائیل احدہما کانا عالما یصلی المکتوبۃ ثم یجلس فیعلم الناس الخیر وآخر یصوم النہار ویقوم اللیل ایہما افضل؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فضل ھذا العالم الذی یصلی المکتوبۃ ثم یجلس فیعلم الناس الخیر على العابد الذي يصوم النهار ويقوم الليل كفضلي على أدناكم أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. نے حضرت حسن پھر مرسلا روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا, بنی اسرائیل میں دو لوگ تھے, دو بندے تھے, عالم تھے, ایک فرائض ادا کرتا, پنج گانا نماز ادا کرتا, رمضان کے روزے رکھتا, زکات دیتا, حج فرض, جو دینی ذمہ داریاں ہیں وہ پوری کر کے باقی وقت لوگوں کو دین سکھانے میں لگا لیتا, اور دوسرا سارا دن روزہ رکھ لیتا, سارا دن عبادت کرتا رہتا, نوافل پڑھتا رہتا, تسبیحات پڑھتا رہتا, ساری رات نوافل پڑھتا رہتا, رات دن محنت کرتا اور روزے سارا سارا سال رکھتا تھا. تو عرض کیے گئے, یا رسول اللہ, ان دونوں میں سے فضیلت کس کو حاصل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, وہ عالم جو اللہ کے فرائض پورے کر کے پھر باقی وقت لوگوں کو دین سکھانے میں لگاتا ہے, وہ شخص جو رات دن عبادت کرتا ہے اس پر اس کی فضیلت ایسے ہے جیسی میری فضیلت تم میں سے ادنا آدمی پر. علماء فرماتے ہیں اس لیے کہ وہ اللہ کی عبادت اس کے فرائض ادا کرنے کے بعد اس کے دین کو پھیلاتا ہے, اس کے نور کو پھیلاتا ہے, اور اس کا فائدہ متعدی ہے, بے شمار اللہ کی مخلوق مستفید ہوتی ہے. ایک بندہ رات دن اپنی عبادت میں لگا رہتا ہے تو اس کا فائدہ صرف اس کی ذات کو ہے, دوسرے کو تو نہیں ہے نا, کسی کا تو کچھ نہیں بن رہا. تو اس لیے آپ نے فرمایا کہ اس کی فضیلت عابد پر اتنی ہے جتنی تم میں سے ادنا صحابی پر مجھے فضیلت حاصل ہے, ایسی فضیلت اس عالم کو اس عابد پر حاصل ہے. تو یہ بھی ہمارے لیے ہے کہ ہم محض اپنی نجات کے لیے مجاہدے نہ کرتے رہیں, فرائض سے فرار ممکن نہیں ہے, لیکن باقی وقت کو محض دنیا کے لیے ضائع نہ کیا جائے, دین سیکھا بھی جائے, دین سکھایا بھی جائے. من علی رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعم الرجل الفقیہ فی الدین نہتجا الیہ نفع وان استغنی عنہ اغنا نفسہ. حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دین کی سمجھ رکھنے والا, دین کو سمجھنے والا, سیکھنے والا, عمل کرنے والا شخص بے نظیر بہت اچھا ہے, اور بہترین کام یہ ہے کہ اس سے سیکھا جائے, حاصل کیا جائے, اس کا محتاج ہوا جائے تو وہ نفع دیتا ہے, اس کے ساتھ بیٹھا بھی جائے تو کچھ نہ کچھ حاصل ہو جاتا ہے, کوئی نہ کوئی بات بندہ سیکھ لیتا ہے, کوئی نہ کوئی کیفیت پا لیتا ہے, اور اگر اس سے بے پرواہی کی جائے تو یہ اللہ کے بندے کسی کی پرواہ نہیں کرتے, اسے لوگوں سے انہوں نے کچھ لینا نہیں ہوتا, وہ اللہ کے ان سے طلب کرنی چاہیے. جو لوگ ان سے بے نیازی برتتے ہیں اور ان کی پرواہ, وہ بھی ان سے بے نیاز ہو جاتے ہیں, وہ بھی ان کی پرواہ نہیں کرتے. لہذا علماء حق سے, علماء ربانی سے, اہل اللہ سے طالب بن کر جانا چاہیے, طلب کرنی چاہیے, تو فرمایا بہت زیادہ نفع حاصل ہوتا ہے. او کما قال رسول اللہ علیہ وسلم, اور اگر آپ ان کی پرواہ کرنا چھوڑ دیں تو انہیں بھی لوگوں کی پرواہ نہیں ہوتی, چونکہ وہ تو اللہ کی رضا کے طالب ہوتے ہیں, لوگوں کی خوشنودی تو نہیں چاہتے کہ لوگ اکٹھے ہو جائیں اور مجھے شرینیاں دیں اور میری واہ واہ کریں, انہیں اس کی پرواہ نہیں ہوتی. وعن اکرمۃ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال حدث الناس کل جمعۃ مرۃ فإن ابلیت فمرتین فإن اکثرت فثلاث مرات فلا تمل الناس هذا القرآن وألفینک تأت القوم وهم فی حدیث من حدیث فتقص علیہم فقطع علیہم حدیثهم فتملهم ولکن انصت وإذا أمروك فحدثهم وهم يشتهونه وأنذر السجع من الدعاء فاجتنبه فإني أهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابه لا يفعلون ذلك. حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, وہ فرماتے ہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ لوگوں کو ہر ہفتہ میں ایک دفعہ واعظ کرو, حدیث پاک, قرآن پاک, دین بیان کرو, اگر تم چاہتے ہو نہیں زیادہ تو دو دن کر لو, تین دن کر لو, لیکن لوگوں کو قرآن و حدیث سے تنگ نہ کر, ایسی صورت پیدا نہ کر دو لوگ کہیں یار اس سے جان چھڑانی مشکل ہو گئی, اور ایسا نہ کرو کہ لوگ کسی اور کام میں مشغول ہوں تم جا کر ان کی باتیں قطع کر کے باز کرنا شروع کر دو, لوگوں کو تنگ نہ کرو, انہیں اللہ کے دین سے بیزار نہ کرو, اس کا جواب تمہیں قیامت کو دینا پڑے گا. یہ ہمارے اکثر ہوتا ہے نا, بلکہ ایک بات شاید آپ کو بھی اس کا تجربہ ہو, ہم جنازے کے لیے جاتے ہیں نا, کوئی بڑا وقت نکال کے جاتا ہے, دھوپ گرمی بھی کئی دفعہ ہوتی ہے, موسم شدید بھی ہوتا ہے, جب صفیں بن جاتی ہیں مولوی صاحب آواز کرنا شروع کر دیتے, میت بھی پڑا ہوا ہے, لوگ گھبرا رہے ہیں, کوئی بوڑھا ہے, کوئی ضعیف ہے, کوئی بیمار ہے, کوئی کھڑا نہیں ہے, وہ آواز کیے جا رہے ہیں, اب بولو تو کہتے ہیں تم قرآن میں مداخلت کرتے ہو, تم اللہ کا دین نہیں, تو فرمایا یہ زیادتی ہے, یہ ظلم ہے. جب موقع ہو, لوگ تمنا کرتے ہوں تو دین کی بات کرو, اور جتنا وہ برداشت کے اتنی کر کے دعا کرو اللہ سے, اپنی دعا سے بات کو خواہ. ایسا نہ کرو کہ لوگ بیٹھے کو آپس کی بات کر رہے ہیں, کوئی ان کا کاروبار ہے وہ اس کی بات کر رہے ہیں, کوئی اور کوئی معاملہ ہے اس کے, تم جا کر کو چپ 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 کرو میں تمہیں قرآن سنا, یار کو خدا کا خوف کرو, لوگوں کو قرآن سے بھگانے کی نہ سوچو, لوگوں میں قرآن کی طلب پیدا کرو, دین کی طلب پیدا کرو, لوگوں پر دین مسلط کرنے کی کوشش نہ کرو کہ وہ دین سے بھاگ جائیں گے, اگر بھاگ گئے تو اللہ کے نزدیک تمہیں جواب دینا پڑے گا کہ میرے بندوں کو تو نے کیوں بھگا دیا. اور وہ فرماتے ہیں میں نے میں اس لیے یہ کہہ رہا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام ایسا ہی کرتے تھے، اتنا ہی ارشاد فرماتے تھے، لوگوں میں طلب رہتی تھی کہ اور بیان ہوتا تو حضور دعا فرما کر ختم فرما دیتے. صحابہ کرام کا بھی انداز یہی ہوتا تھا کہ مجمع کہتا تھا ابھی نہیں یا رب بات ختم ہے، وہ ختم کر کے دعا مانگ کر، لوگوں میں طلب باقی رہتی تھی، یہ نہیں کہ لوگ کہیں یار بس بھی کرتا. یہاں ہمارا عالم یہ ہے کہ بندہ دعا شروع کر دے وہ نہیں، یار دعا کو تو چھوڑو، سلام پھیرنے میں اتنا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، وہ پچھلے چھوڑ کے چلے جاتے، ان کی نماز ٹوٹ جاتی ہے. خدا کا خوف کرو، سادہ سی بات ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ، آپ نے قرأت کر لی نماز میں، پڑھ لی آپ کی لوگوں نے قرأت سن لی، اب سلام میں آپ لمبی قرأت کر کے لوگوں کو، وہ پیچھے جو نمازی بیٹھے انہیں مسئلہ تو آتا نہیں، مولوی صاحب ابھی اس طرف طلّہ لمبی کر رہے ہیں، وہ سلام پھیر کے فارغ ہو جاتے ہیں. اب مولوی نے ختم نہیں کیا، امام نے، پچھلے فارغ ہو گئے، اس کی نماز تو ٹوٹ گئی. ذمہ دار کون ہوگا؟ وہ جو رحمت اللہ لمبی کر رہا ہے اللہ اس سے پوچھے گا، وہ تو جانتا نہیں تھا تو نے اسے ایسی مصیبت میں کیوں ڈالا، اتنی لمبی کیوں کی. لوگ جنازے کے لیے آتے ہیں وہاں کھڑے ہو جاتے ہیں، لوگ کسی کام کے لیے جمع ہوئے ہیں آپ خواہ مخان پہ مسئلہ، جب لوگوں میں طلب پیدا ہو پھر بھی انہیں تھکا کے نہ چھوڑو، وہ چاہتے ہو کہ اور بیان ہو ختم کرو اور دعا سے ختم کرو. عن واصلۃ ابن الاسقى قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من طلب العلم فادرکہ کان لہ کفلان من الاجر وان لم یدرکہ کان لہ کفل من الاجر. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، حضرت واصل ابن اسقى فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا جو علم کی طلب میں نکلا اور اس نے پا لیا اسے دو گنا ثواب ہوگا، یعنی اس کے عمل سے دو گنا ثواب، اسے کم از کم دو گنا اجر اسے اللہ کریم دیں گے. اگر ایک عمل کا اللہ کریم نے 10 سے 700 گنا لکھا ہے تو اسے 1400 گنا مل جائے گا. اور نہ پا سکا، کوشش کی علم حاصل کرنے کی، سفر کیے، گیا اور راستے میں موت آ گئی، تو فرمایا ایک گنا ثواب اس کا بھی ضائع نہیں، وہ بھی ایک گنا ثواب. اگر علم حاصل نہیں کر سکا، سمجھ نہیں سکا، آگے اس پر عمل نہیں کر سکا، پھر بھی طلب علم کی فضیلت یہ ہے کہ ایک گنا ثواب اس کو بھی اللہ کریم عطا فرمائیں گے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.